نام سے ہر دل کو پریشاں پایا، عشق اس نام سے ہر دل کو پریشاں پایا، شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا، عشق اس نام سے ہر دل کو پریشاں پایا، شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا، ذکر کے فیض سے دل رشک پایا، ذکر کے فیض سے دل رشک گلستاں پایا، اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا، اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا، عشق اس نام سے ہر دل کو پریشاں پایا، شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا، ذکر کے فیض سے دل رشک گلستاں پایا، ذکر کے فیض سے دل رشک گلستاں پایا، اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا، اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا، رہ تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک، رہ تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک، نفس کو غم ہو مگر روح کشادہ پایا، نفس کو غم ہو مگر روح کشادہ پایا، رہ تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک، رہ تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک، نفس کو غم ہو مگر روح کو شادہ پایا، نفس کو غم ہو مگر روح کو شادہ پایا، نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے، نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے، لذت عشق خدا سے تجھے نادان پایا، لذت عشق خدا سے تجھے نادان پایا، نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے، لذت عشق خدا سے تجھے نادان پایا، شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہم دم جلوائے جانا پایا، اس کے دل میں ہم دم جلوائے جانا پایا، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہم دم جلوائے جانا پایا، اس کے دل میں ہم دم جلوائے جانا پایا، کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر، کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر، چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا، چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا، کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر، کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر، چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا، چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا، ذکر کے فیض سے دل رشک گلستاں پایا، ذکر کے فیض سے دل رشک گلستاں پایا، اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا، اور غفلت سے گلستاں کو بیاباں پایا.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. بھائی زاہد آ گیا جی، لطیف صاحب آ گئے ہیں جب گئے جی. عزیزان گرامی اور محترم ماؤں اور بہنوں، بلا شک و شبہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن تو شیطان ہے جو کھلم کھلا دشمن ہے، اور دوسرا دشمن اس کا نفس ہے. اللہ تعالی کے ذکر سے جب غفلت ہوتی ہے تو دونوں قسم کے دشمن خوش ہوتے ہیں، شیطان بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کا جو چھپا ہوا دشمن ہے نفس، وہ بھی خوش ہوتا ہے. لیکن جب آدمی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دونوں دشمن کوشش میں تو لگے رہتے ہیں پھر بھی، لیکن ان کے حملے کارگر نہیں ہوتے. یہ اشعار جو ابھی پڑھے گئے اس میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تک آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو یہ قلب جو ہے وہ باغیچہ اور گلستہ بنا رہتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالی کی یاد سے انسان غافل ہو جائے تو پھر یہی اجاڑ اور ویران ہو جاتا ہے. اور جب کوئی جگہ ویران اور اجاڑ ہو جاتی ہے تو وہاں پر شیطان اپنا گھر کر لیتا ہے، وہاں پھر دیو پریاں اور دیگر قسم کے حشرات اور مختلف قسم کی چیزیں اس گھر کو اپنی آماجگاہ بنا لیتی ہیں. دیکھیے جب تک گھر آباد رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی جھاڑ جھنکار کسی طریقے سے جالے وغیرہ مکڑیوں کے وہ نہیں ہوتے، لیکن آپ گھر کو بند کر کے چلے جائیں چار چھ مہینے کے بعد جب آ کر دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو جالے نظر آئیں گے. لیکن جب تک آباد رہے گا اس وقت تک یہ ویرانیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اسی طریقے سے اللہ تعالی کی یاد سے جب تک ہمارا دل آباد رہے گا انشاءاللہ اس میں شیطان اور نفس کا کوئی گزر نہیں ہوگا. وہ اپنی سی کوشش تو ضرور کریں گے لیکن الحمدللہ اللہ کے نام کی برکت سے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن خدا نہ کرے ہم نے اگر اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، اس سے غفلت برتی، اس کے نتیجے میں پھر ہمارا دل بھی ایسا ہو جائے گا کہ اس میں بھوت پریت اور نہ جانے کیا کچھ آشیب وہ اپنا گھر بنا لیں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. صبح و شام کا مطلب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف صبح و شام ہی کریں، مقصد یہ ہے کہ سارے اوقات تمہارے اللہ کے لیے وقف ہوں. انشاءاللہ اس ذکر کے موقع موضوع پر تو کسی اور وقت بات کروں گا، آج میں اصل میں کچھ اور بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ اسی لیے میں نے اس موضوع کو ختم کر دیا اور جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہر شخص جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ حقوق کا نعرہ لگاتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، مزدور ہو، مالکان ہو، سرمایہ دار ہو، فیکٹری میں کام کرنے والے ہوں، کسی آفس میں لوگ کام کرتے ہوں، تو جس کو آپ دیکھیں گے بس وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے کہ صاحب ہمارے حق ملنے چاہیے ہمیں. ہر شخص اپنا حق کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں. باپ اولاد سے یہ تو چاہتا ہے کہ میرے حق ادا کریں، لیکن باپ پر کیا حق ہیں وہ اپنی اولاد کو دینے کو تیار نہیں. شوہر بیوی سے یہ چاہتا ہے کہ میری فرما بردار ہو، میرے حقوق ادا کرے، لیکن شریعت نے اس کے ذمے کیا حقوق رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بیوی شوہر سے چاہتی ہے کہ میرے حق ادا کرے لیکن اپنے فرائض اس کو معلوم نہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی شخص کو حق مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہر شخص اپنے فرائض کی نگہداشت کرے کہ اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں. ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرے کسی شخص کو حق مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. شوہر کے ذمے جو حقوق ہیں جو فرائض ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کی نگہداشت کرے، تلاش کرے، معلوم نہیں ہے تو معلوم کرے کہ شریعت اسلامیہ نے مجھ پر کیا فرائض عائد کیے ہیں بحیثیت شوہر کے، اور مجھے ان کو کس طریقے سے ان سے مجھے سبکدوش ہونا چاہیے. تو اپنے فرائض کا دھیان رکھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کریں. اسی طرح بیوی پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ان فرائض کی نگہداشت کرے اور جو اس کے ذمے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کرے. نہ شوہر کو ضرورت پڑے کہ بیوی سے کہے کہ مجھے میرا حق دو، نہ بیوی کو ضرورت پڑے کہ وہ شوہر سے کہے کہ مجھے میرا حق دو. شریعت اسلامیہ تو ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عد الامانات الی اہلھا، تم امانتیں لوگوں کے گھروں پر پہنچاؤ. آج لوگ امانتیں لے کے تو آ جاتے ہیں، کوئی امریکہ سے لا رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے لا رہا ہے، کوئی کہیں سے لاتا ہے، اور لا کے اس کے بعد پھر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بھائی مہینہ دو مہینہ سال بھر گزر جاتا ہے امانت نہیں پہنچا کے آتے. حالانکہ حق یہ ہے اس کو کہ اس کے گھر پر جب وہ امریکہ سے لے کے آ گیا تو یہاں گھر پہنچانے میں کیا ہے. آدمی ذمہ داری قبول ہی نہ کرے، اور جب قبول کرتا ہے تو اس کو وہاں تک پہنچائے جہاں پہنچانا چاہیے. جب کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو ہمیں چاہیے اس امانت کو پہنچانے کی فکر کریں. اس شخص کو اپنی امانت لینے کے لیے آپ کے پاس نہ آنا پڑے، یہ اصل چیز. اسی طریقے سے حکومت ہے، حکومت کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، انہیں چاہیے کہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کو گھر پر جا کر ادا کریں، انصاف ان کے دروازوں پر پہنچائے. اسی طریقے سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو فرائض ان کے ذمے ہیں بحیثیت رعایا کے، وہ ان حقوق کو ادا کریں اور خود جا کر پہنچائیں. میں اس کے لیے ایک مثال دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اس سے آپ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عاملین ہوا کرتے تھے، اور وہ عامل زکات وصول کرنے کے لیے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. صدقات زکات وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے لاتے، اور لا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیت المال میں جمع کیا کرتے، پھر وہاں سے ان کی سپلائی ہوتی تھی اور جن جن کو ضرورت ہوتی تھی وہاں سے دیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو عاملین کو روانہ فرماتے تھے تو خاص ہدایات عطا فرماتے تھے. ان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص جتنی زکات واجب ہوئی ہے، یہ جو صدقہ وہ دینے چاہ رہا ہے، اس سے زیادہ ذرہ برابر بھی وصول نہ کرے. اسی طریقے سے فرمائیں کہ تم لوگوں کے دروازوں پر جا کر وصول کرو، ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ آؤ بھائی آ کے اپنی زکات ادا کرو، یہاں آ کے دو. ایسا نہ کرو. حکومت کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ عاملین باقاعدہ جاتے تھے اور جا کر گھر گھر دروازے دروازے پہنچتے تھے، اور جس کے ذمے جو بھی زکات واجب ہوتی تھی وہ اس سے خود وصول کر کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچا دیا کرتے تھے. تو ایک طرف تو یہ ہدایات شریعت اسلامیہ کی ہیں کہ عاملین کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم جو واجب ہو وہی وصول کرنا، اس سے زیادہ وصول مت کرنا، اور لوگوں کے گھر اور دروازوں پر جا کر وصول کرنا، ان کو آنے کی تکلیف مت دینا. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمائی کہ جو شخص زکات وصول کرنے میں زیادتی کرتا ہے وہ ویسا ہی گناہگار ہے جیسا کہ زکات نہ دینے والا. جو شخص زیادتی کر رہا ہے اور اس کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا یا آپس میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، تو یہ شخص چونکہ سبب بن رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ زکات کا مانع، جو نہیں دے رہا زکات اس کو جو گناہ ہے، اسی طریقے سے اس شخص کو جو زیادتی کر رہا ہے اس پر بھی گناہ ہوگا. تو دیکھیے، ایک طرف تو عاملین کو ان کے فرائض یاد دلائے جا رہے ہیں کہ تمہارا فرض کیا ہے، تم کس طرح جا کر ان کے گھروں پر اور کس طرح زکات وصول کرو گے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، ہمارے فرشتادہ تمہارے پاس آئیں گے زکات وصول کرنے کے لیے، خیال کرنا، انہیں ناراض مت کر کے بھیجنا. تو ادھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں فوراً دے دو. جو زکات بنتی ہے وہ دے دو, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جتنی بنتی ہے وہ لینا, زیادہ مت لینا. تو دونوں کو اپنے اپنے فرائض کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ عاملین بھی زیادتی نہ کریں اور دینے والے بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائیں. اور اس حال میں, یعنی آپ نے جو الفاظ فرمایا اس کو میں مفہوم میں عرض کر دوں کہ دیکھو اس ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ جس سے وہ جدا ہو تم سے, اس حال میں کہ وہ ناراض ہو, یعنی ان کو ناراض مت کر کے بھیجنا. اب دیکھیے دونوں طرف سے فرائض یاد دلائے جا رہے ہیں کہ تم اپنا فرض ادا کرو, تم اپنا فرض ادا کرو. نہ انہیں ضرورت پیش آ رہی ہے حق مانگنے کی, نہ انہیں ضرورت پیش آ رہی ہے حق مانگنے کی, بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ جا کر ادا کریں, وصول کریں. ان کا حق یہ ہے کہ جب آئیں تو دے دیں, کوئی جھگڑا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تحریک چلاؤ یا کوئی انجمن تحفظ حقوق فلاں قسم کے انجمن بنا لو. آج آپ دیکھیں گے دنیا میں انجمن تحفظ حقوق فلاں 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 کے نام سے بہت ساری انجمنیں قائم ہیں, جس میں ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ہمارے حقوق ادا کیے جائیں, ہمارے یعنی حق کا مطالبہ کر رہا ہو. لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہیں بھی دنیا میں کوئی ادائیگی فرائض کی بنیاد پر کوئی انجمن بنائی گئی ہو کہ صاحب جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان کو ادا کریں. اس قسم کی کوئی انجمن آپ نے دنیا میں دیکھی ہو؟ شاید کہیں نہیں دیکھی. جبکہ شریعت ہی چاہتی ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا فرض ادا کرے اور دوسرے شخص کو حق وصول کرنے کا مطالبہ نہ کرنا پڑے. آج دنیا میں سرمایہ دار یہ چاہتا ہے کہ مزدور میرا حق ادا کرے, مزدور یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار میرا حق ادا کرے. نہ سرمایہ دار کو اپنے فرائض کا پتہ ہے, نہ وہ ادا کر رہا, اور نہ یہ مزدور جو ہے وہ مالک کا حق ادا کر رہا. نتیجہ یہ کہ وہ ان سے مطالبہ کرتا ہے حق کا, یہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں حق کے, اور دونوں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرتے. میرے عزیزو, یہی حال آج ہمارے گھریلو زندگی کا ہے. شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا, اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا, اور بیوی اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کرتی. نتیجہ یہ کہ گھروں میں لڑائیاں, جھگڑے, طلاقوں تک نوبت. آج افسوس ہوتا ہے کہ طلاق لینا بہت آسان سمجھتی ہیں خواتین, لیکن جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے فرائض, وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. سہولتیں ساری کی ساری حاصل کرنے کو تیار ہے ہر شخص, لیکن اس کے بدلے میں ان پر جو ذمہ داری شریعت نے عائد کی ہے وہ کوئی بھی ادا کرنے کو تیار نہیں. میرے عزیز بھائیو, بات یہ ہے کہ یہ زندگی کا ایک سفر ہے, گاڑی کے دو پہیے ہیں, دونوں چلیں گے تو گاڑی چلے گی. اگر ایک چلنا چاہے دوسرا رکنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی, گاڑی چل نہیں پائے گی. پھر دونوں پہیے اگر چلیں گے تو گاڑی چلے گی, بیلنس ہونا چاہیے اس میں. تو دونوں اگر اپنے اپنے دونوں کے فرائض الگ الگ ہیں, عورت کے فرائض اور ہیں, مرد کے فرائض اور ہیں. مرد کی ذمہ داریاں جو اللہ نے عائد کی ہیں وہ انہیں ادا کریں, عورت کے ذمہ جو حقوق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ادا کریں, تب یہ گاڑی چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے اپنا بڑا مانا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ ہیں, تو آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا پڑے گا, دنیا جو چاہے کہتی رہے. ساری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آج دنیا کے پروپیگنڈے میں آ کر اور ان کی باتوں میں آ کر عورتیں اپنے گھر خراب کر رہی ہیں, کیونکہ دنیا آج یہ کہتی ہے کہ صاحب عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے, عورتوں کو دبایا جا رہا ہے, ان کو چھوٹا کر دیا گیا ہے, ان کی گواہی ختم کر دی گئی ہے, اور نہ جانے کیا کچھ عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے. لیکن ان کے فرائض یاد نہیں دلائے جاتے کہ عورت کے فرائض کیا ہیں. اسی طریقے سے جو شوہر کے ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا نہیں کر پاتا, بہت ساری خرابیاں کوتاہیاں اس میں بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, انشاءاللہ ممکن ہے یہ موضوع کچھ عرصے چلے, جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کرے, اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے مطالبہ حق کا نہ کرے, یعنی اس چکر میں نہ پڑے جانا کہ میرا حق ادا کیا جائے. ہم جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں, اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو اللہ کی نظر میں بھی مجرم, قانون کی نظر میں بھی مجرم, اخلاقی اعتبار سے بھی مجرم, ہر اعتبار سے مجرم جو بھی ادا نہیں کرے. اس لیے ہمیں اس طرف بہت دھیان دینا چاہیے. دنیا کے جتنے بھی امور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اصول طے کر دیے ہیں، اگر ہم ان اصول سے ہٹ کر چلیں گے تو بس سمجھ لیجئے کہ رخنا وہیں پیدا ہوگا، گڑبڑ وہیں سے شروع ہوگی، اور ہم پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں گڑبڑ کیا ہوئی ہے، پہلے تو بڑی محبت تھی آپس میں، اب محبت نہیں رہی. آج ہی میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ بھائی 6 سال ہو گئے شادی کو، لیکن 2 سال تک تو بڑی محبت رہی، لیکن اب 4 سال سے محبت نہیں ہے آپس میں. میں نے کہا وجوہات تلاش کرو بھائی، کون اپنے فرائض سے غافل ہو گیا؟ اگر شوہر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو خرابی وہیں سے شروع ہوئی، اور اگر عورت کر رہی ہے تو وہاں تک شروع ہوئی. اس میں طریقہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کی فکر میں لگیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ میرا حق ادا کرے، بلکہ جو میری ذمہ داری میں ادا کروں جو دوسرے کی ذمہ داری وہ ادا کرے، تو دونوں کا حق مل جائیں گے. لیکن اگر ہم صرف مطالبے مانگتے رہیں کرتے رہیں اور فرائض کی فکر نہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات شیطان شام کے وقت اپنا تخت جو ہے وہ دریا پر سمندر کے بیچ میں بچھاتا ہے، اور وہاں پر پھر آ کر کارگزاریاں سناتے ہیں ان کے چیلے، چنانچہ مختلف آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آج میں نے فلاں شخص کو نیکی سے روک دیا، کسی کے بارے میں کہتے ہیں نماز سے روک دیا، تو شاباش سب کو دیتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا تم نے، لیکن ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیویوں میں آپس میں تفریق کرا دی، ان میں اختلاف پیدا کر دیا، ان میں لڑائیاں پیدا کر دی. اٹھ کر اس سے معانقہ کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے اور کہتا ہے تو ہے میرا اصل شاگرد، اصل چیلا تو ہے. کیونکہ 2 مرد اور بیوی کے درمیان رخنے ڈال دینا، لڑائیاں کرا دینا، یہ صرف 2 میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پورا گھر، پورا خاندان، پھر برادری متاثر ہوتی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی اس لیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپس میں میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، خود میاں بیوی کو ایسا کام نہ کریں جس سے ان کے گھر میں فساد پیدا ہو، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چلیں. اور اگر کہیں کو خرابی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو اس کو طریقے سے کسی جس کو معلوم ہو اس سے معلوم کر کے اس طرح کی فکر کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے طور پر جو جی چاہا منہ میں کہہ دیا، اس کے بعد پھر بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ کر روتی ہیں یا روتے ہیں کہ صاحب کچھ کیجئے، اب کیا ہوا جب چڑیاں چپ گئی کھیت، جب کھیتی ختم ہو گیا تو اب کیا ہوتا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ آدمی بعد میں پچھتائے اپنے اپنے فرائض کو پہلے سمجھنا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر، آج لوگ یہ بات کہتے ہوئے شرماتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک درجہ فضیلت رکھی ہے عورتوں سے. تو ایک بات جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے میں، بیان کرنے سے شرمانا کس بات کا؟ اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے عورتوں پر، اس کا مطلب ہوتا ہے منتظم، سربراہ، بعض نے اس کا ترجمہ کیا حاکم، تو بہرحال اپنی جگہ پر. لیکن حاکمیت وہ نہیں ہے جو عام طور پر جس طرح تصور لوگوں کے نظر میں ہے، بلکہ یہ منتظم معاملے کو درست رکھنے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے ایک جماعت کہیں نکلتی ہے، اگر تبلیغ کے لیے مثلا نکلتی ہے تو اس میں سب آدمی برابر ہیں، کوئی کسی کا محکوم نہیں ہے، یا بتائیے کوئی ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنا کھاتا پیتا، اپنا گھر ہے، اپنا بچے ہیں، اپنی بیوی ہے، اپنا کاروبار ہے، کوئی کسی کا محکوم نہیں ہے. لیکن معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان میں سے ایک امیر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ آپ کا امیر ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی اس کے جو ہیں سارے کے سارے جو ملازمین ہیں، ملازم ہرگز نہیں ہیں، لیکن انتظام کو درست رکھنے کے لیے ایک امیر ماننا لازمی ہے، تاکہ ہم جو بھی معاملہ ہو اس سے پوچھ کر کریں کہ امیر صاحب کیا کریں، مشورہ دیجیے ہم، اس کے بعد جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق گاڑی چلتی چلاتے ہیں تو معاملہ درست رہتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی میں بھی اللہ رب العزت نے جب یہ دو ہیں، ان دونوں میں لازمی طور پر انتظام درست رکھنے کے لیے اللہ نے ایک کو امیر مقرر کیا ہے. اب جس نے پیدا کیا ہے مرد اور عورتوں کو، وہی جب کہہ رہا ہے کہ مرد امیر ہے، اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ بات ساری یہاں سے خراب ہوتی ہے کہ ہم امیر ماننے کو تیار نہیں. تو اللہ نے جو اس کو فضیلت دی ہے وہ فضیلت کو مانو، اور بحیثیت مسلم، مسلمان ہونے کے مرد اور عورت اس کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں. پیدا کرنے والا جب یہ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے اور تم دونوں کو الگ الگ میں نے فرائض سونپے ہیں, دونوں کی تخلیق جو ہے وہ اگرچہ ایک جیسی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے حقوق فرائض الگ الگ ہیں. مرد کی ساخت اور طرح کی ہے, عورت کی ساخت اور طرح کی ہے. ارے بھائی جب آدمی سفر کے لیے کہیں روانہ ہوتا ہے تو تین چار سوٹ کیس ہوتے ہیں اور ہاتھ میں جناب شاپنگ بیگ بھی ہوتے ہیں, ہلکا پھلکا سامان عورت کو تھما دیتا ہے, بےچارا بڑے بڑے سامان خود اپنے سر پہ رکھتا ہے. آخر کس وجہ سے؟ امیر ہے وہ, لیکن پھر بھی ہم اس کو امیر ماننے کو تیار نہیں. یہ امیر ہے اس کے باوجود بوجھ خود اٹھاتا ہے اپنے سر پہ, عورت کو نہیں کہتا کہ تم اٹھاؤ یہ سوٹ کیس چار پانچ, تم کو محکوم ہو میری, ایسا نہیں. تو امیر کا تصور ہمارے یہاں وہ نہیں ہے جو لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے اور جس کو ایک ظالم و جابر شخصیت کی طرح دیکھا جاتا ہو, وہ امارت نہیں. بلکہ امیر حدیث میں آتا ہے کہ سید القوم خادم ہوں, کہ تمہارے قوم کا جو سردار ہے وہ تمہارا خادم ہے اصل میں. تو سرداری جن کو عطا ہوتی ہے وہ خدمت کے لیے. یہاں پر بھی عورت کے لیے مرد کو جو امیر مقرر کیا گیا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تخلیق ہے, اس کی جو بناوٹ ہے, اس کی ساخت ہے, وہ اس طرح کی ہے کہ وہ وزن زیادہ اٹھا سکتا ہے, وہ کام زیادہ کر سکتا ہے, وہ باہر زیادہ رہ سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ تفوق عطا فرمایا ہے. عورت کو گھر کی ملکہ بنایا کہ وہ گھر میں راج کرتی ہے اپنے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہماری عورتوں کو کہ یہاں پر وہ ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں, شاید اس سے بھی بہتر. لیکن دنیا میں جو خواتین ہیں وہاں جا کر دیکھی بیچاری, وہ سیلز گرل بھی وہی ہیں اور سارے کے سارے کام وہ کر رہی ہیں, اور جس حالت میں بھی ہیں وہ, یعنی عورتوں کو جن حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے, وہ جس حال میں ہو وہاں پر جناب انہوں نے اگر نوکری کرنی تو نوکری بجا رہی, مجبور ہے بیچاری, نہ انہیں آرام ہے. باہر مردوں کی خدمت دوسروں کی کرتی ہیں, گھر میں آ کے اپنے شوہر کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے, اپنے بچوں کی بھی کرنی پڑتی ہے, ان کے لیے بھی پکانا پڑتا ہے, یا پھر یہ کہ باہر سے بنا بنایا کھانا کھانا ہوتا ہے, نہ اس میں کسی قسم کا کوئی ان کے لیے سہولت ہے نہ کچھ. اور مرد اپنا سامان اٹھا کے جا رہا ہے, عورت اپنا سامان اٹھا کے جا رہا ہے. مرد ہے تو اس کے اوپر بھی ایک بستر لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں غیر ملکی, عام طور پر جناب عورت ہے تو اس نے بھی جناب ایک سامان لاد رکھا ہے, اور مرد ہے تو وہ بھی. ہمارے یہاں تو مرد بےچارہ کہتا ہے عورت کو میں تکلیف ہی نہ دوں, سارا سامان اپنے اوپر بوجھ لاد لیتا ہے وہ. تو بہرحال امارت کا جو تصور ہے شریعت اسلامیہ میں وہ خدمت سے متعلق, کہ امیر ہے تمہارا خدمت. مرد تو خدمت کرتا ہے, اپنی بیوی کی بھی خدمت کر رہا ہے, اس کے بچوں کی بھی خدمت کر رہا ہے, اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کر رہا ہے, اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کر رہا ہے. تو بیچارہ یہ امیر ہے لیکن اس کے باوجود اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے. اب عورت کی جو ذمہ داریاں وہ ادا کرے, اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. تو ملکہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ صرف بستر پر لیٹی رہے, بلکہ اس لیے کہ گھر کے امور کی جو نظام چلانے کا معاملہ ہے وہ اس سے سپرد. بچوں کی دیکھ بھال ہے, گھر کی دیکھ بھال ہے, اس کی صفائی ہے, اور دیگر گھر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب امور خانہ داری وہ کر. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان امور تقسیم کر دیے تھے. حضرت علی کو فرمایا کہ باہر کی ذمہ داری تمہاری ہے, کما کے تم لاؤ گے, ذمہ داریاں باہر کی ساری تم نبھاؤ گے, اور فاطمہ کو کہا کہ گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے. آج کل تو وہ کام بھی نہیں کرتی حضرت فاطمہ نے کیے ہیں. حضرت فاطمہ تو چکی چلاتی تھی, گندم پیسا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے, جس میں ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے آپ کے, بعض اوقات کنویں سے پانی بھی لاتی تھی تو سینے پر نشان پڑ گئے تھے. اور اسی طریقے سے گھر کے جتنے کام تھے وہ کرتی تھی. اور پھر یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کی امور خانہ داری آپ ہی فرما دیتے, یعنی اگر کپڑے پھٹ گئے تو خود آپ نے پیمنٹ لگا لیا, تو یہ پیمنٹ کاری کا کام آپ نے کیا. اسی طریقے سے اور کوئی اور کام بھی گھر کا ہوتا تھا تو وہ آپ انجام دیا کرتے ہیں ساتھ مل, اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہوتی. تو اس لیے بھائی یہ جو حقوق اور فرائض ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب کہلاتے ہیں, اور ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے ان کے ساتھ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک صاحب اور بھی تھے. جب اسٹیشن پر پہنچے تینوں آدمی تو مولانا اعزاز علی صاحب جو استاد تھے ان کے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی شریعت میں طریقہ یہ ہے کہ جہاں دو تین آدمی سفر پر نکلے تو کسی ایک کو امیر بنا دو, تاکہ پھر اس کی اطاعت کرتے ہوئے سفر گزرے اور آسانی ہو، انتظامی ذمہ دار ہم اس کو بنا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ حضرت امیر بنانے کی ضرورت کیا، امیر تو بنا بنایا ہے. فرمایا کون؟ کہا کہ آپ امیر ہیں ہمارے، آپ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے امیر بھی ہیں. فرمایا کہ دیکھ لو، امیر بنا رہا ہو تو اطاعت کرنی پڑے گی. کہا کہ حضرت حاضر ہیں دل و جان سے، آپ جس کام کا حکم دیں گے ہم کرنے کو تیار. فرمایا کہ بس اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں امیر ہوں اور تم میری اطاعت کرو گے، جو میں کہوں گا بات ماننی پڑے گی. کہا کہ ہم بالکل صحیح. اس کے بعد جناب ٹرین آئی، اب سفر جو سامان ساتھ تھا تو حضرت جو امیر صاحب تھے انہوں نے یہ سامان سب اٹھا لیا. تو انہوں نے بہت کہا کہ ہمیں دیجیے. کہا کہ تم صرف بات مانو گے، اب یہ میری ذمہ داری ہے، سامان میں نے اٹھانا. سامان اٹھا کر خود رکھا اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا امیر بنانا ہمیں عذاب ہو گیا ہمارے لیے، یعنی ہم سے کوئی کام ہی نہیں لیا، ہر کام خود کرتے تھے. اور کہا کہ بس تم نے امیر بنایا تو اب بات مانو. تو بھائی ایسے امیر بنو، اور الحمدللہ ایسے ہی امیر ہیں ہمارے یہاں کے، مرد اللہ کا احسان ہے. ممکن ہے کہ بعض ان میں اس قسم کے نہ ہوں، لیکن جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسے ہی نبھاتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال میں انشاءاللہ کچھ اس سلسلے میں، آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ زیادہ تر خواتین کے سلسلے میں نے بیان بھی کیا کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ مردوں کو ادا کرنے چاہیے. تو اب کچھ ذمہ داریاں وہ جو عورتوں پر اللہ تعالی نے عائد کی ہیں مردوں کے لیے، ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مرد عورتیں بھی اپنے حقوق کو سمجھیں اور اپنے فرائض کو پہچانیں، اور جو فرائض شریعت نے ان پر عائد کیے ہیں ان فرائض سے وہ نبرد آزما ہوں، ان سے سبکدوش ہونے کی کوشش کریں. ورنہ یاد رکھیے کہ گھر کی گاڑی پھر چلتی نہیں ہے. عام طور پر جب فرائض ادا نہیں ہوتے اور حق کسی کا ادا نہیں کیا جاتا تو نتیجتاً پھر گاڑیاں چلنی بند ہو جاتی ہیں. اس لیے شوہر ہو یا بیوی، آپس میں سب ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور شریعت نے جو فرائض جس کے ذمے جو بھی رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. عورتوں کے ذمے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، مردوں کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں، فرائض ہیں، ان کی ادائیگی سب کے لیے ضروری ہے. شریعت اسلامیہ دونوں طرف سے بیلنس رکھتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتوں اور ہدایتوں پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر ان کی باتوں پر ہدایتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہوں گے. دنیا کی بات کو چھوڑ دیجئے، دنیا کیا کہتی ہے. آج دنیا تو سراسر جو ہے وہ خلاف اسلام چل رہی ہے، تو ہم کیا ان کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر چلیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جان اللہ نے دی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم حق ادا ہی کر لیں تو بڑی بات. ہم حق ادا کون سے کرتے ہیں اللہ اور رسول کے؟ جو فرائض اللہ اور رسول کے ہم پر آئے دیں، آج اس میں بھی ہم کوتاہیاں اور ڈنڈی مارتے ہیں. اس لیے تھوڑی سی سوچ و فکر کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی جو اگلا بیان یہی ہوگا اس میں کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے فرائض کو پہچان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ذکر و فکر کو قبول فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت میں خرچ فرما. اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، یا اللہ جو فرائض و واجبات ہمارے ذمے ہیں، جن حقوق کی ادائیگیاں ہمارے ذمے ہیں، اے اللہ جس جس کا حق ہمارے ذمے ہیں، مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق ادا فرما دے، اے اللہ اپنی محبت ادا فرما دے، اپنے نبی کی محبت ادا فرما دے، تاکہ ان حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہم جن کے بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اپنے فضل کرم سے اے اللہ اپنی بندگی کی پوری پوری توفیق ادا فرما، اپنے احکام کی پوری پوری فرما برداری کی توفیق ادا فرما، اے اللہ جو آپ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا اور یقیناً جو کچھ آپ نے ہمارے لیے احکام رکھے ہیں اس میں ہماری ہی بہتری ہیں، اے اللہ ہمیں ان احکام پر پورے طور پر دل و جان سے خوشی خوشی عمل کی توفیق ادا فرما، اے اللہ خوشی خوشی عمل کی توفیق ادا فرما، ہمارے گھروں کو اے اللہ گلزار بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اے اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپس کی محبتیں عطا فرما، میل جول سے رہنے کی توفیق عطا فرما، گھروں کی ناچاکیوں کو دور فرما، اے اللہ گھروں کی لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خاص طور پر اپنا فضل اور احسان فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ جتنے حضرات یہاں آتے ہیں، اے اللہ جو خواتین یہاں پر آتی ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کے گھروں کو اے اللہ جنت نذیر بنا دیجیے، آپس کی محبتیں ادا فرما دیجیے، ایک دوسرے کے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائیے، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق ادا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ادا فرما دیجیے، اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ شیطان اور نفس جو ہمارے دشمن ہیں اور آپ نے ہمیں بار بار ان سے آگاہ فرمایا ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے بھی ہمیں بتلایا ہے، کتابوں کے ذریعے بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اے اللہ ہمیں یہ بات دل و جان سے ماننے کی اور اس پر عمل کی توفیق ادا فرما، کہ شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھیں، نفس کو ہم اپنا دشمن سمجھیں، اے اللہ ان کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ موجودہ زمانے میں ہر شخص پریشان ہے اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، کسی کو کاروباری پریشانی ہے، کسی کو گھریلو پریشانیاں ہیں، اے اللہ کو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہے، کسی کی بچیوں کی عمریں بڑھی جا رہی ہیں، اے اللہ اور وہ ان کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم تو آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے مالک و خالق ہیں، اے اللہ آپ ہمارے پالنہار ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اے اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما یا اللہ، بلکہ آپ ہماری اے اللہ دستگیری فرمائیے، اے اللہ ہمارے سارے کام غیب سے پورے فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرمائیے، دستگیری فرمائیے، ہماری ساری مشکلوں کو حل فرما دیجئے، اور مشکلیں جس قدم کی بھی ہوں اے اللہ انہیں آسان فرما دیجئے، اے اللہ ختم فرما دیجئے، مصائب کو دور فرما دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، راحتیں عطا فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی عافیت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت نصیب فرما، ہماری اولاد کو بھی عافیت نصیب فرما، ہمارے رشتے داروں کو بھی عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو نسبی رشتے دار ہیں ان کو بھی عافیت نصیب فرما، جو سسرالی رشتے دار ہیں ان کو بھی عافیت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو باہم ایک دوسرے کی محبت نصیب فرما، اور یہ محبت اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ آپ واقف ہیں، آپ بھی بھیجنے والے ہیں، دوا بھی آپ ہی نے رکھی ہے، علاج بھی آپ ہی نے بتلایا ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل خاص سے سر سے لے کر پیر تک جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہماری کمزوریوں پر نظر فرمائیے، رحم فرمائیے، اے اللہ آپ متوجہ ہو جائیے، آپ نظر کرم فرما دیں گے تو اے اللہ ہمیں کسی کی نظر درکار نہیں ہے، اے اللہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، کسی سے مانگنا نہیں چاہتے، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی آپ ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ ہی ہمارے قاضی اور حاجات ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے دافع مشکلات ہیں اور آپ ہی ہمارے رافع درجات ہیں، اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دے، ہماری مشکلات کو حل فرما دے، یا رفیع الدرجات، یا رفیع الدرجات، ارفع درجاتنا، یا حل المشکلات، حل المشکلاتنا، یا قاضی الحاجات، وقت حاجاتنا، یا رفیع الدرجات، ارفع درجاتنا، اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، آج مسلمان بظاہر ساری قوموں سے نیچے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے، مسلمانوں کو باعزت فرما دیجئے، یقیناً اے اللہ اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم نے آپ کی فرما برداری چھوڑ دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنے احکام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، تعلیمات کی عمل کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں بلند فرما دیجئے، سر فراز فرما دیجئے، سر بلند فرما دیجئے، اے اللہ کفار کے سامنے ہمیں ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اے اللہ رسوا نہ فرما، اے اللہ رحم فرما دیجئے، آپ تو طاقتوں کے مالک ہیں، اے اللہ ساری دنیا کی، اے اللہ سارے کل عالم کی طاقتیں آپ کی، اے اللہ آپ ہی کے پاس ہیں، اے اللہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ آنے واحد کے اندر، اے اللہ جو تخت پر ہے اس کو زمین پر پھینک سکتے ہیں، جو عرش پر ہے اس کو فرش پر پہنچا سکتے ہیں، اور جو فرش پر ہے اس کو عرش پر لے جا سکتے ہیں، اے اللہ ہماری ساری گانٹے کھولنا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا شکوا، ہماری شکایت، اے اللہ سب آپ سے ہے، اے اللہ ہم آپ ہی شکوا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم کسی اور سے کیا شکوا کریں، اور نہ ہماری کوئی شکایت پر غور کرتا، آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ماوا و ملجا اور ٹھکانا آپ ہی ہیں، اے اللہ آپ کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہماری مشکلیں حل فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کو مشکلات سے نکال دیجئے، آسانیاں اے اللہ عطا فرمائیے، اور اے اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرمائیے، یا اللہ ہمارے جو والدین حیات ہیں، جن کے والدین، اے اللہ انہیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما، والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے، اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے دونوں رخصت ہو گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ ان پر رحم فرمائیے، اے اللہ جو رخصت ہو گئے ان کی، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، اے اللہ قبر کو نور سے بھر دیجئے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، بال بال کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ قبر میں وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ اسی طرح اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر مہربانی کے معاملے فرما، یا اللہ جو ہم میں بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے، اے اللہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ان کی مشکلوں کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو دین پر چلنا چاہتی ہیں لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، اے اللہ ان میں ہمت نہیں ہو پاتی، آپ ہمت عطا فرما دیجئے، ہمارے جو بچے جو نوجوان، اے اللہ جو دین کی طرف آ گئے الحمدللہ چل رہے ہیں، اے اللہ انہیں اور استقامت عطا فرما، اے اللہ اور استقامت عطا فرما، اپنی محبت کوٹ کوٹ کر اے اللہ ان کی اور ہمارے سینوں میں بھر دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی عزبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، یا اللہ ہم دل و جان سے آپ کی ایک ایک حکم پر پورے پورے طور پر عمل کی توفیق کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو اے اللہ پورا فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہم یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں جو بھی بیمار ہیں اور جس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجئے، اور ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، متعلقین جو موجود ہیں، نہیں ہیں، اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بھائی عمر کے والد کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت ہمت عطا فرما دے، توانائی عطا فرما دے، اسی طرح ہمارے بھائی عبدالمعید صاحب نمازی تھے مسجد کے ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہوا ہے، دعا فرمائیے اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرما دے اور پھر سے مسجد میں آنے لگ جائیں، بھائی اقبال صاحب ان کے گلے میں تکلیف ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور پہلے سے بہتر فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اور ہمیں جو تکلیفیں ہیں آپ ہی واقف ہیں، یا اللہ ہماری تکلیفوں سے بھی اپنے فضل و کرم سے ساری تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے فضل خاص سے اپنا اطاعت گزار بنا، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے متقی بندوں میں شامل فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، قدر دانی کے ساتھ زیارت نصیب فرما. اے اللہ وہاں کی عظمت، وہاں کی محبت، اور اے اللہ اپنے فضل خاص سے وہاں کی قدر دانی ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنے فضل فرما، اسباب پیدا فرما. اے اللہ کریم آقا اپنے فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. رمضان المبارک آنے والے، اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک میں اے اللہ تجھے راضی کر لیں، اے اللہ تجھے راضی کر لیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے مغفرت کے پروانے جاری فرما دے. یا اللہ اپنے فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ یہ رجب کا مہینہ جو بالکل اب اختتام پر ہے، اے اللہ ہم آپ سے اس دعا کو مانگتے ہیں جو آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اے اللہ اس سے شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ اس دعا کے جو انوار و برکات ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اے اللہ آپ کی شریعت پر استقامت عطا فرما دے. اے اللہ جن نوجوانوں کو دین پر چلنے میں رکاوٹیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ دور فرما دیجئے. ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، اور تقوی کی راستے کی جو تکالیف ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے ان کو آپ شیر و شکر بنا دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے لیے ان کو آسان فرما دیجئے، ہمارے لیے باعث افتخار بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے، حسد سے، کبر سے، بغض سے، آپس کی دشمنیوں سے، عداوتوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما. یا اللہ یہ جس گھر میں بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اس گھر کو اللہ اپنے نام کی برکت سے منور فرما دے. یہاں کے رہنے والوں کو یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دے، آپس میں شیر و شکر فرما دے، باہم محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ساری تکلیفوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو زائل فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے آپس کی محبتیں عطا فرما دے، ہمت، طاقت اور توانائی عطا فرما. ہمارے بھائی کامران کو اللہ ہمت، طاقت، توانائی عطا فرما. اب رمضان المبارک آنے والا ہے، انہیں اللہ سنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم بھی اللہ آپ سے طاقت، ہمت، توانائی مانگتے ہیں سنانے کے لیے بھی اور دیگر عبادات کے لیے بھی. یا اللہ عطا فرما. اسی طرح بھائی عمران کو، ان کے گھر والوں کو، کامران کو، ان کے گھر والوں کو، اسی طرح ان کے والد صاحب، والدین کو، اے اللہ ہمت، طاقت عطا فرما، دین پر پورے پورے چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ دعائیں اللہ ساری کی ساری ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی ذکر سے آباد فرما، اے اللہ منور فرما، ہمارے قلوب کو اے اللہ آباد فرما، ہمیشہ اپنے ذکر و فکر کرتا رہنے والا بنا. یا اللہ ہمیں ذاکرین شاکرین میں فرما، یا اللہ ہمیں ذاکرین شاکرین میں شمار فرما. اے اللہ ذاکرین شاکرین متقی بندوں میں شمار فرما، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں. آج یہ صاحب آئے تھے، ان کی بچی بھی 30-35 سال کی ہو گئی، دعا فرمائیے اللہ عافیت کے رشتے عطا فرما دے. جو بچیاں بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ، اے اللہ اچھی جگہوں پر جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دے. اور جو بچیاں اپنے گھروں پر چلی گئیں، اللہ انہیں اچھے شوہر عطا فرما، اے اللہ ان کی قدر کرنے والے شوہر عطا فرما. اے اللہ ظالم نہ ہوں، اے اللہ ظلم و ستم کرنے والے نہ ہوں، اور اے اللہ بد زبان نہ ہوں، گالیاں دینے والے اور مارنے پیٹنے والے نہ ہوں. اے اللہ ایسے شوہر ہوں جو ان پر شفیق اور مہربان ہوں، محبت کرنے والے ہوں. اے اللہ وہ ان بچیوں کے بھی حقوق ادا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی ادا کریں، اور جس کا جو بھی حق ہے اللہ ان کو ادا کرنے والا بنا. اے اللہ ایسے گھروں میں بچیوں کو رخصت فرما جو اے اللہ نیک گھرانے ہوں، اچھے گھرانے ہوں، جوڑ والے ہوں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ہم بہت سی دعائیں آپ سے مانگنے چاہتے ہیں، دلوں میں ہماری بہت سی چیزیں مچل رہی ہوتی ہیں لیکن زبان پر نہیں آتی، لیکن آپ تو واقف ہیں ہمارے دلوں سے، اے اللہ اندر کے رازوں سے واقف ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے. یا اللہ بن مانگے عطا فرما دیجیے، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے. اے اللہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں یہ بھی ہماری اولاد کی طرح ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان بچوں کو بھی دینی دنیاوی ترقی عطا فرما. اے اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ بنا، پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دوست احباب اللہ جو تیرے لیے، تیری
تجھ سے تیری محبت میں اللہ ہمارے پاس آتے ہیں، اے اللہ اچھے گمان کے ساتھ آتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے تمام دوست احباب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ طاقت اور ہمت عطا فرما، ان کے گھروں میں بھی اے اللہ خیر اور برکت عطا فرما، یا اللہ بوڑھے جوان جو بھی اے اللہ آپ کے بندے، اے اللہ ہمارے دینی بھائی، کوئی عمر میں ہم سے بڑا کوئی چھوٹا، اے اللہ جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں آپ ہی ان کے دل میں ڈالتے ہیں، یا اللہ امیدیں توقعات لے کر آتے ہیں، بے شک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے اے اللہ، لیکن جو توقع لے کے آتے ہیں اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں تیرے، یا اللہ ہم اے اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ ان کی توقعات کو پورا فرما دے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، خواجہ صاحب ہمارے پریشان دعا فرمائیے، اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے، انہیں صدق دل کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی اولاد کو بھی نیک بنا، پورے گھرانے کو دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ خلاف اسلام زندگی سے انہیں بھی اور ہم سب کو نجات عطا فرما، اور پورے پورے دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے کریم آقا جب تک رہیں تیرے بندے بن کر رہیں، اے اللہ تیرا بندہ بن کر رہیں، اے اللہ تیرے اطاعت گزار بن کر رہیں، اے اللہ تیرے آگے سر جھکا کر رہیں، اے اللہ اپنے دل کو اپنے قلب کو اپنی نگاہوں کو اپنے سر کو تیرے آگے جھکائے، اور تجھ سے چاہیں تجھے چاہیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو خواتین یہاں پر آئی ہوئی ہیں، یا اللہ تیری بندیاں ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ہم نے جو جو دعائیں مانگی ہیں صرف اپنے ہی لیے نہیں مانگی، ان کے لیے بھی مانگی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما اور ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سکھ اور چین نصیب فرما، اے اللہ جن کو جو پریشانی ہے ان کی دور فرما دے، اپنے فضل سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول منظور فرما، اے اللہ بعد بچیاں اپنے گھروں میں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، اور اپنے بعض جو ہے وہ سسرال میں بہت سی نندوں سے اور ساس سے اور دیگر وجوہات کی بنا پر پریشان ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کی جائز پریشانیاں دور فرما دے، اسی طریقے سے بعض نندے ساسیں اپنی بہوؤں سے پریشان ہیں، اے اللہ انہیں بھی اپنے فضل سے ہدایت عطا فرما دے، اور اے اللہ ان کی بھی جائز پریشانیوں کو دور فرما کے آپس کی محبتیں عطا فرما دے، اے اللہ آپس میں باہم شیر و شکر فرما دے، اے اللہ ساس کو ماں بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، بہو کو بیٹی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ تو دلوں میں محبتیں پیدا فرما سکتے ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے طلب کرتے ہیں، اپنے فضل کرم سے جو مانگا ہے انہیں بھی، جو نہیں مانگا اور مانگنے سے رہ گئی ان سب باتوں کو آپ جانتے ہیں، اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما، حکمرانوں کے دلوں میں اسلام کی ایمان کی محبت پیدا فرما، انہیں پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کوتاہیاں ان میں انہیں بھی دور فرما دے، ہم میں جو کوتاہیاں ہماری کوتاہیوں کو بھی دور فرما دے، اے اللہ بعض معاملات میں ہم ظلم کرتے ہیں، بعض معاملات میں وہ ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ظالم ہونے سے بچا لیجئے، انہیں بھی ظالم ہونے سے بچا لیجئے، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، پوری دنیا کے کفار کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، آپ کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کائنات میں اے اللہ سارے تیرے فرما بردار بن جائیں، تیرے حکموں کے آگے جھکنے والے بن جائیں، اے اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما، مشرکین کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہود و نصارہ کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرما، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس کلمے کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تقاضوں پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول منظور فرما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.